الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. محترم حضرات، سورہ الحاکم التکاثر کی یہ آخری آیت رہ گئی تھی، آج اس کو انشاءاللہ ختم کرنے کا ارادہ ہے، چونکہ اس آیت میں ہماری عبرت کے لیے بڑا سامان تھا، اس لیے گزشتہ مجلس میں میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ما قبل میں تو ذکر آیا ہے، فخر کرنے کا، تکبر کرنے کا، اپنی کثرت پر ناز کرنے کا، پھر ذکر آیا ہے اس بات کا کہ تمہیں عن قریب موت کے وقت وہ قبر میں بھی معلوم ہو جائے گا، آخرت میں بھی معلوم ہو جائے گا، اور پھر یہ فرمایا تھا کہ تم اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھو گے، کوئی شک و شبہ نہیں رہے گا. آج فرمایا کہ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، کہ پھر تم سے دریافت کیا جائے گا اور باز پرس ہوگی اس دن، یعنی جب اللہ کے سامنے پہنچیں گے، عن النعيم نعمتوں کے بارے میں، کہ ہم نے جو تمہیں نعمتیں دی تھیں دنیا کے اندر، تم نے ان کا حق ادا کیا یا نہیں کیا، ان کے ساتھ تم نے کیا معاملہ کیا، ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. یہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ مزید نعمتیں اور انعامات ہم پر نازل فرمائے آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی، ان کے بارے میں دریافت کیا جائے گا، باز پرس ہوگی، پوچھا جائے گا. اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگے تو شمار کر نہیں سکتے، حق ادا کرنا تو بہت بڑی بات ہے، شمار کرنا چاہیں تو ہم اس پر قادر نہیں. حق ادا کریں بالفرض تو سمجھ لیجئے کہ پوری عمر اگر کوئی شخص حق ادا کرتا رہے اللہ کی نعمت کا اور شکر ادا کرتا رہے، تو ادنا سی نعمت کا بھی شکریہ ذرا سا ادا نہیں ہوگا. اللہ تعالی کی وہ نعمتیں جو ظاہری ہیں بے شمار، وہ نعمتیں جو باطنی ہیں بے شمار. اس لیے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھ جاؤ تو شمار بھی نہیں کر سکتے. آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے جسم سے اور بدن سے متعلق بھی ہیں، دنیا سے متعلق بھی ہیں، روح سے متعلق بھی ہیں. کیسی کیسی نعمتیں ہیں. سب سے پہلی نعمت تو ہمارا یہ وجود ہے، ہماری یہ ذات ہے. ہم میں سے ہر ایک کا یہ وجود جو اللہ نے عطا فرمایا بہت بڑی نعمت ہے. یہ نعمت ہمیں بغیر مانگے ملی. ہم نے اس نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے کوئی مانگا نہ تھا، ہم تو موجود بھی نہ تھے، ہم تو اس دنیا سے بالکل لا تعلق تھے، عالم ارواح میں موجود تھے. ہم نے طلب تو نہیں کی تھی یہ نعمت اللہ سے، ہمارے ماں باپ نے بھی طلب نہیں کی تھی. ماں باپ تو طلب یہ کرتے ہیں کہ ایک لڑکا مل جائے مثلاً، لیکن وہ یہ تو نہیں کہتے کہ سبحان محمود نام کا لڑکا مجھے مل گیا، یہ تو نہیں کہتے. نہ ہمارے ماں باپ نے طلب کیا، نہ ہم نے اس کی دعا مانگی. بغیر مانگے اللہ تعالی نے سر سے لے کر پاؤں تک جیتا جاگتا وجود ہمیں عطا فرما دیا، خود عطا فرمایا، اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا، اور کیسے کیسے اس کے اوپر مراحل آئے اور کیسے کیسے حالات پیش آئے انسان پر، اس کی پیدائش کے وقت جب سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کا سلسلہ شروع فرمایا انسان کو، اس کے پیدا ہونے تک، پھر اس کے بعد سے لے کر موت تک کتنے بڑے بڑے مراحل پیش آئے، بیچارے غافل انسان کو پتہ بھی نہیں. قرآن کریم فرمایا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے مختلف حالات میں. ایک جگہ فرمایا وَنُنشِئُكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے ان صورتوں میں جن کا تمہیں علم بھی نہیں. یہ اگرچہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن اتنا عرض کر دوں کہ جب انسان کی پیدائش کا مرحلہ شروع فرماتے ہیں اللہ تعالی، تو قرآن کریم نے اتنا تو ہمارے سامنے بیان فرما دیا کہ پہلے وہ نطفہ ہوتا ہے، پھر وہ خون بنتا ہے، پھر وہ لوتھڑا ہوتا ہے، پھر گوشت کی بوٹی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر گوشت اور ہڈی ہوتی ہے، اعضا بنتے ہیں، صورت بنتی ہے، ایک ایک چیز بنتی ہے، اور پھر انسان میں روح پھونکی جاتی ہے اس بچے میں، اس کے بعد وہ پیدا ہو جاتا ہے. قرآن کریم نے تو ہمارے سامنے اتنا بیان کیا، لیکن موجودہ تحقیق اس آیت کی روشنی میں کہ وَنُنشِئُكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، ہم تمہیں پیدا کرتے ہیں اس حالت میں جن کا تمہیں علم بھی نہیں. اس آیت کی تحقیق میں موجودہ اہل سائنس نے بڑی اس کے اندر چھان بین کی، تحقیق کی. چنانچہ ایک کتاب ہے تفسیر طنطاوی کے نام سے، جو مصر کے ایک عالم نے لکھی ہے، اور اس نے سائنسی اعتبار سے جائزہ لیا ہے قرآن کریم کی آیات کا. عربی زبان میں ہے، اردو میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں تفسیر سے متعلق تو کوئی چیز ہے نہیں، بس قرآن کریم کی آیات کو سائنسی انکشافات اور ایجادات سے سمجھانے کی کوشش کی. تو اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ انسان جو پیدا ہوتا ہے، دنیا میں جتنے بھی جانور ہیں ان کی شکل تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے اختیار کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ خنزیر کی شکل میں بھی آتا ہے، کتے کی شکل میں بھی آتا ہے، شیر کی شکل میں بھی آتا ہے، بھیڑیے کی شکل میں بھی آتا ہے، یہ تمام صورتیں اس کے اوپر آتی رہتی ہیں. کتنی دیر کے لیے یہ اللہ ہی بہتر جانے. ان تمام مرحلوں سے گزر کر پھر وہ انسان بنتا ہے، تب کہیں جا کر وہ انسان اور آدمی بنتا ہے. بیچارے نہ ماں کو پتا ہے، نہ باپ کو پتا، نہ اس بچے کو پتا کہ میری کیا کیا شکل تبدیل ہوتی رہی، اور یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے کیا. چنانچہ آپ نے کبھی کبھی سنا ہوگا کہ کسی عورت کے بچہ پیدا ہو گیا جانور کے بچے کی طرح، ہوتا ہے، کبھی کبھی ہو جاتا ہے. کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو گیا کتے کی شکل کی طرح، مختلف شکلیں آتی رہتی ہیں کبھی کبھی، واقعات یہ بہت کم ہیں لیکن ہوتے ہیں. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں، بلکہ وہ شکل ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی جانور کی شکل دی، بس اسی وقت پیدا ہو گیا. چنانچہ اس کی شکل ایسی ہو گئی، وہ سامنے آ گیا. کسی کے دو ناکیں پیدا ہوتی ہیں، چار آنکھ پیدا ہو جاتے ہیں، کسی کے دو سر پیدا ہو جاتے ہیں، اور عام طور سے ایک زیادہ انگلی تو عام طور پر بہت سے لوگوں کے پیدا ہو جاتی. تو بتائیے، اللہ تعالی نے ہمیں جانور کی شکل میں پیدا نہیں فرمایا، ہمیں ایک بہترین خوبصورت حسین و جمیل انسان کی شکل میں پیدا فرمایا. نعمت ہے یا نہیں؟ کتنی بڑی نعمت ہے. ہم نے مانگی تھی، اگر وہ ہمیں جانور بنا دیتا تو کون کچھ کہہ سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اس نے ہمیں انسان بنایا. اور انسان جو ہے اس کے بارے میں تحقیق یہ ہے، آج کل بھی اور پہلی تحقیق بھی یہی تھی، کہ اس کے اندر تمام دنیا کی چیزوں کی خاصیت موجود ہے. ہے کوئی ایسا بنانے والا کہ پوری دنیا کی چیزیں جتنی بھی اللہ نے پیدا فرمائی ہیں، انسان کے اندر ان میں سے ان کی کچھ خاصیت ضرور موجود ہے. اتنا تو آپ نے سنا ہوگا کہ انسان عالم اصغر ہے، یعنی چھوٹا عالم. یہ بڑا عالم ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن انسان ہے چھوٹا عالم. اس عالم کے اندر جو جو تغیرات اور چیزیں پیش آتی ہیں، انسان پر بھی وہ طاری ہوتی ہیں. اس عالم کے اندر بارش برستی ہے، انسان کی آنکھوں سے بارش برستی ہے. اس عالم کے اندر شبنم پڑتی ہے، انسان کے بدن سے پسینے کی صورت میں شبنم گرتی ہے. اس عالم کے اندر خشک ہوائیں چلتی ہیں، انسان کے بدن میں خشکی دوڑ جاتی ہے. اس عالم کے اندر تر و تازہ ہوائیں چلتی ہیں، انسان کے اوپر بھی ان کا اثر ہوتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کسی بھینس پر یا کسی ہاتھی پر یا کسی جانور پر کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ انسان کے اندر یہ تمام خاصیتیں موجود ہیں. تو عالم اصغر بنا کر پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، چھوٹا عالم. یعنی پورے عالم کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ذات میں سمیٹ لیا. مٹی ہے اس عالم میں، انسان کا بدن مٹی سے بنا. پانی ہے اس دنیا میں، انسان کے بدن میں پانی کا 60% حصہ موجود. ہوا ہے اس عالم کے اندر، انسان کے بدن میں بھی ہوا ہے. اور ایسی ہی دوسری چیزیں، آگ ہے انسان کے دنیا میں، انسان کے بدن میں بھی آگ بھری ہوئی، اور غصہ اس کو ظاہر کرتا ہے. جب غصہ انسان کو آتا ہے تو آگ کے شعلے نکلتے ہیں اس کی نگاہوں سے، اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے کہ اس کے اندر آگ کا حصہ کچھ بھرا ہوا ہے. جب وہ اپنا اثر دکھاتا ہے، آنکھیں لال ہو گئیں، اور اس کی بھاپ سے، اس آگ کی بھاپ سے گردن کی رگیں پھول گئی. حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب انسان غصہ کرتا ہے تو اس کی آنکھیں سرخ اور اس کی رگیں پھول جاتی ہیں. ایسے موقع پر اسے چاہیے کہ وہ اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے. یہ اثر جاتا رہے گا، یہ غصہ کم ہو جائے گا اور قابو میں آ جائے گا. کیونکہ غصہ آگ سے بنتا ہے، اور آگ کو دور کرنے والی چیز یہ دعا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس لیے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے. میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ حضرت انسان جو 5.5 فٹ اور 6 فٹ کا جسم رکھتے ہیں، یہ اگر اپنے وجود پر غور کریں تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کی نعمت کب سے شروع ہوئی اور کب تک رہی. جب اللہ نے ان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا اور یہ پہنچ گئے اپنے خاص مقام میں, وہاں پر کس نے پرورش کی اللہ کی, کس نے پرورش کی ان کی, کہ پہلے ان کو خون میں تبدیل کیا, پھر لوتھڑا بنا دیا, پھر گوشت کی بوٹی بنا دیا, پھر ان کے بدن پر کھال مٹ دی, ہڈیاں بنا دی, اعضا بنا دیے, ایک ایک چیز ایسی بنا دی کہ کوئی بھی مخلوق ایسی چیز بنا نہیں سکتا, ایسی بنا دی, اور ہر چیز کو قوت عطا فرما دی روح پھونک کر. یہ نعمت نہیں اللہ کی بلکہ نعمتیں نہیں تو اور کیا ہے. وہ اگر چاہے تو ٹکنے ہی نہ دے اس شکم مادر میں اور باہر پھینک دے نکال کے, اور ایسا بھی ہوتا ہے. وہ اگر چاہے تو مکمل انسان بنانے سے پہلے باہر نکال لے, اور ایسا ہوتا ہے. ہے کسی کی طاقت کے روک لے؟ وہ اگر چاہے تو روح نہ پھونکے مردہ بچہ ہو. وہ اگر چاہے تو پیدائش کے وقت ہی وہ مر جائے. اور یہ تمام حالات اس دنیا کے اندر پیش آتے ہیں. اس نے ہمیں پیدا کر دیا زندہ اور جیتا جاگتا, اس میں بے شمار نعمتیں ہیں اللہ. نہ ماں کو پتا, نہ باپ کو پتا, نہ اس بچے کو پتا جو پیٹ کے اندر پرورش پا رہا ہے اور اللہ تعالی کی جانب سے نعمتیں اس کے اوپر چلی آ رہی. ذرا شمار کر کے دیکھیے, ان نعمتوں کو شمار کیجئے, شمار کر نہیں سکتے. ایک ایک لمحے میں اور ایک ایک سیکنڈ میں ہر انسان پر اللہ تعالی کی اتنی بے شمار نعمتیں ہوتی ہیں کہ جن کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. ہم تو معلوم نعمت کس چیز کو سمجھتے ہیں. بہرحال وہ بیان میں انشاءاللہ بعد میں کروں گا. تو یہ ہے اللہ تعالی کی نعمتیں, شمار نہیں ہو سکتے, کوئی ان کو گن نہیں سکتا, اندازہ نہیں لگا سکتا, جو ایک انسان پر. یہ ہماری داڑھی میں اللہ نے بال دیے, سر میں بال عطا فرمائے, ہے کوئی ان کا بنا دینے والا ایسا؟ ایک بال تو بنا کر دکھا دے. کیا حکمت ہے بالوں کی, وہ تو ڈاکٹر لوگ اور طبیب لوگ جانتے ہیں. ہم تو اتنا دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کے سر پر بال نہ ہو تو لوگ اس کے اوپر عیب رکھتے ہیں, گنجا ہے گنجا. اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا, اس سے کتنی بڑی نعمت. سر کے ایک ایک بال سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک, یہ 5.5-6 فٹ یا 7 فٹ کا انسان اللہ تعالی کی بے شمار نعمتوں کو ہر وقت اپنے اندر لیے پھرتا ہے. جو نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں بلا مانگے, سوال ان کا بھی ہوگا, اور جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں مانگنے سے, سوال ان کا بھی ہوگا, باز پرس ان کی بھی ہو. اور یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے. نعمتوں کے سلسلے میں زیادہ اور تشریح نہیں کرتا, بس خلاصہ اتنا ہی میں نے بتا دیا کہ انسان اپنے بدن پر غور کرے تو نعمتوں کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا. اور وہ نعمتیں جو انسان نے مانگی ہیں وہ کتنی ہیں, اور کتنی اس رب کریم نے محض اپنے فضل و کرم سے انسان کو دے دی، شمار تو کر کے بتا دو. مگر بات کو مختصر کرنے کے لیے اور آج ختم کرنے کے لیے میں اس کو موٹی موٹی باتوں میں اور اصولی چیزوں میں بیان کر کے ختم کر دوں گا. قرآن کریم نے انسان کی بعض جسمانی نعمتوں کے سلسلے میں فرمایا کہ ان کے بارے میں بھی بعض پرس ہوگی. چنانچہ فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ یہ آنکھیں، یہ کان اور یہ دل بہت بڑی نعمتیں ہیں، لیکن کل اولئک کان عنہ مسئولا، قیامت کے دن ان سب کے بارے میں باس پرس ہوگی. آنکھیں ہم نے تمہیں عطا فرمائی تھی، دنیا میں دیکھتے تھے، ایک ایک چیز کو دیکھ لیا کرتے تھے، بتاؤ اس نعمت کا کیا حق ادا کیا. آنکھوں کی نعمت اور نظر کی نعمت کیا حق ادا کیا، کتنی نامحرم اور اجنبی عورتوں کو اس سے گھورا، کتنی تصویریں تم نے ان آنکھوں سے دیکھی، کتنے سینما ان آنکھوں سے دیکھے، کتنی مورتیاں اور بت ان آنکھوں سے تم نے دیکھے، کون کون سے فحش ناول تم نے دیکھ کر اس سے پڑھے، کون کون سی جاسوسی کی کتابیں ان سے دیکھ کر پڑھیں، حساب دو. ان آنکھوں سے قرآن کریم کو کتنا دیکھا، طاقت ہونے کے باوجود کعبۃ اللہ کی زیارت کی یا نہیں کی، طاقت ہونے کے باوجود روضہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی یا نہ کی، مسجدوں کو کتنا دیکھا، اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کو کتنا دیکھا، حساب دو. یہ سوال ہوگا، میں تو صرف مثال بتا رہا ہوں، اور پوری عمر کا ہوگا کہ جب سے ہم نے تمہیں ہوش دیا اور بالغ بنایا اس وقت سے بتاؤ کہ تم نے کیا 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 ان آنکھوں سے. اسی طریقے سے کان جیسی نعمت اللہ تعالیٰ یہ برقرار رکھے ہمارے سب کے لیے، اور نظر کی نعمت بھی برقرار رکھے. کان جیسی نعمت ہم نے تمہیں دی، بتاؤ کیا حق ادا کیا، کتنے گانے اس سے سنے، کتنی بری باتیں اس سے سنی، کتنی غیبت سنی، کتنی چغلی سنی،